بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب جاسوسی دنیا کی جلد نمبر 4 کا ناول نمبر 14 تجوری کا گیت ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. اس کے مصنف ابن صفی ہیں. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ 1 تجوری کا گیت. تعاقب. شہر کے باہر چنسان اور تاریخ سڑک پر ایک شاندار اور قیمتی کار اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہی تھی. 11 بج چکے تھے. آسمان پر گرد و غبار نہ ہونے کی وجہ سے ستاروں کی مدھم روشنی اور اندھیرے کے امتزاج نے ایک پراسرار فضا پیدا کر دی تھی. دفتن کار ایک جگہ رک گئی, پھر اسے سڑک کے کنارے اگی ہوئی قد آدم جھاڑیوں میں اتار دیا گیا اور دوسرے ہی لمحے دو آدمی کار سے اتر کر سڑک کے کنارے آ کھڑے ہوئے. ان میں سے ایک اپنے کاندھے پر ایک موٹی سی رسی کا بنڈل لادے ہوئے تھا. دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سڑک کے آر پار دو درختوں میں اس طرح رسی باندھ دی جیسے وہ کسی کا راستہ روکنا چاہتے ہوں. اس کام میں فراغت پانے کے بعد وہ پھر جھاڑیوں میں آ بیٹھے. آخر یہ اتنی درد سری کیوں؟ ان میں سے ایک بولا, اسے درد سری نہ کہو, وہ بڑا خطرناک آدمی ہے. دوسرے نے جواب دیا, یہ تم اسی لونڈے کے لیے کہہ رہے ہو نا جسے تم نے کل دکھایا تھا. اتنی لاپرواہی سے اس کا تذکرہ نہ کرو, چھوڑو بھی, تم نے خام خواہ اسے ہوا بنا رکھا ہے. خیر بھائی, مجھے تو اس وقت بھی یقین نہیں کہ ہم اسے پکڑ ہی لیں گے. یار تم ہاں ہاں مجھے تاؤ نہ دلاؤ, وہ بھی ہماری طرح آدمی ہے, بھوت نہیں. میں اسے بھوت ہی سمجھتا ہوں. تم بزدل ہو کیا؟ کہا دوسرے نے تلخ لہجے میں پوچھا. خیر خیر, اس وقت ہمیں آپس میں تکرار نہ کرنی چاہیے. دوسرے نے کوئی جواب نہ دیا. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی. اب تک اسے یہاں پہنچ جانا چاہیے, وہ ہمارے سامنے ہی روانہ ہو چکا تھا, دوسرے نے کہا. ممکن ہے راستے میں کہیں رک گیا ہو. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اسے اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ٹانگ ضرور اڑائے گا, اور یہی نہیں, ہمیں یہاں بہت احتیاط کرنی ہے. پولیس کی طرف سے تو اطمینان ہے, وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی, لیکن وہ تو بڑا ذہین ہے. سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ وہ ایک اخبار کا رپورٹر بھی ہے. بس ذرا سا اشارہ مل جانا چاہیے, اس کے بعد تو وہ ہماری پوری اسکیمیں اتنی وضاحت کے ساتھ چھاپ دیتا ہے جیسے وہ ہمارے مشوروں میں شریک رہا ہو. تو اس کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا جائے. آج تک اس کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا. کیا ہم وقت کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہم اس وقت اسے چھپانے نہیں لگا سکتے؟ مگر ہمیں اس کا حکم کہاں ملا ہے؟ ہمیں تو پکڑ کر لے جانا ہے. اس میں نہ جانے کون سی مصلحت ہے. جب وہ ایسا آدمی ہے تو اسے ختم ہی کر دینا چاہیے. بات یہ نہیں, اسے پولیس سے ہمدردی نہیں ہے. وہ محض روپیہ اینٹنے کے لیے شریف آدمیوں کے کام میں روڑے اٹکایا کرتا ہے, یعنی ادھر سے بھی ہاتھ گرم کرتا ہے اور ادھر سے بھی. میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے متعلق کسی قسم کا سمجھوتا کیا جائے گا. تو کیا تمہیں یقین ہے وہ راضی ہو جائے گا؟ چھوڑو بھی, ہمیں اس سے کیا غرض. ہمارے ذمہ جو کام ہے ہمیں اسے کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی. جنگل کے سناٹے میں جھینگروں کی آوازیں ایسی معلوم ہو رہی تھیں جیسے وقت نے اپنی عظیم تنہائی سے اکتا کر کوئی گیت چھیڑ دیا ہو. لیکن انور پولیس والوں سے کس طرح روپیہ اونچتا ہے, ایک نے تھوڑی دیر بعد پوچھا. ان کے راز افشا کر دینے کی دھمکی دے کر وہ یہاں کے سارے پولیس آفیسروں کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہے. اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تو رہتی ہے. ہاں, اس کا نام رشیدہ ہے, وہ بھی کم نہیں. بس یہ سمجھ لو کہ دونوں ہم جیسے شریف آدمیوں کے لیے ہمیشہ درد سر بنے رہتے ہیں. وہ لڑکی خوبصورت بھی کافی ہے. اوہ, تو کیا اس پر عاشق ہونے کا ارادہ ہے؟ میں عاشق نہیں ہوا کرتا, میرا اصول تو تم جانتے ہی ہو. دونوں مانی ہی اس انداز میں ہنسنے لگے. مگر یار اتنا یاد رکھو, وہ بھیڑوں کا چھتا ہے. بہت دیکھی, صوبے دار میجر صاحب کی لڑکی سے زیادہ خطرناک نہ ہوگی. ہر ہٹاؤ میں بحث نہیں کرنا چاہتا. وہ سنو, آواز آ رہی ہے موٹر سائیکل کی آواز, تم دوسری طرف چلے جاؤ. ایک اٹھ کر سڑک کے دوسرے کنارے پر چلا گیا. دور موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ دکھائی دے رہی تھی اور جنگل مشین کی ایک رخت آواز سے گونج رہا تھا. روشنی سڑک پر پھیل رہی تھی. اچانک موٹر سائیکل رک گئی. شاید انور نے سڑک پر تنی ہوئی رسی دیکھ لی تھی قبل اس کے موٹر سائیکل کو موڑتا کہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے. خبردار, مشین بند کر دو, ایک نے تحکمانہ لہجے میں بولا. انور نے مشین بند کر دی اور دونوں پیر ٹیک کے موٹر سائیکل پر ہی بیٹھا رہا. اگر تم نے ذرا برابر بھی حرکت کی تو گولی تمہارا بھیجا اڑا دے گی, دوسرا بولا. انور بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا. یار کیوں ڈراتے ہو اس اندھیرے جنگل میں؟ انور نے کہا. میری جیب میں 250 روپے اور نرگس کی تصویر کے علاوہ کچھ اور نہیں. چاہو تو روپے لے لو, لیکن نرگس کی تصویر ہرگز نہیں دوں گا کیونکہ وہ والد صاحب کو پسند ہے. ان میں سے ایک پہ ساختہ ہنس پڑا لیکن دوسرا گھرا کر بولا, بکواس بند کرو, ہمارے ساتھ چلو. میں اسی چھوٹی سی گاڑی پر دو آدمیوں کی کس طرح لا سکوں گا اگر چالان ہو گیا تو؟ انور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بولا. गाड़ी छोड़कर हटाओ। अनवर ने मोटरसाइकिल किनारे खड़ी कर दी और इनके करीब आ गया। इसके हाथ पैर बांध दो, एक ने दूसरे से कहा। ठहरो, अनवर बोला, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा तो फिर हाथ पैर बांधने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे साथ चलने से इनकार तो नहीं किया, अनवर ने हाय संजीदगी से बोला। तुम बड़े मक्कार हो, बदतमीज, अनवर तल लहजे में बोला। तुम्हें बात करने का सलीका नहीं, बांध लो इसे, वो गरज कर बोला। एक आदमी जेब से एक पत्ती से डोरी निकालकर अनवर की तरफ बढ़ा। अनवर ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। इतना याद रखो, मैं गिन गिन कर बदला चुकाने का आदी हूँ, अनवर ने आहिस्ता से कहा। इस शख्स ने जो इसे हाथ बांधने जा रहा था, इसके जुमले पर तंजमेज मुस्कुराहट के साथ कह कहा लगाया, जिससे जैसे ही वो डोरी लेकर आगे की तरफ झुका, अनवर ने अपने दाहिने पैर का घुटना उठा दिया और दूसरे ही लम्हे वो चीख कर पीछे खड़े हुए साथी पर जा पड़ा। अनवर ने एक ही जस्ट लगाई और झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। दोनों उठकर इसके पीछे लपके। देख लिया तुमने, एक इनमें से एक ने झिल्लाकर कहा। खुदा की कसम जिंदा ना छोड़ूंगा, चोट खाए हुए आदमी ने घसीली आवाज में कहा और लंगड़ाता हुआ झाड़ियों में दौड़ने लगा। लेकिन शायद अभी इसकी शामत अच्छी तरह नहीं आई थी। वो बेतहाशा झाड़ियों में घुसता फिर रहा था, इसका साथी उसके पीछे था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो एक बार फिर अपने गुस्से का इजहार कर ही रहा था कि दफ्तर एक बड़ा सा पत्थर इसके पेशानी पर पड़ा और वो चीख मारकर उलट गया। उसका साथी पहले तो इसकी तरफ छिपता लेकिन फिर खौफजदा होकर इसी के साथ जमीन पर लेट गया। वो अपनी सांस रोक के आहट ले रहा था। दूसरी थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। वो अपनी जगह से उठा, थोड़ी देर तक खौफजदा नजरों से इधर उधर देखता रहा, फिर अपने बेहोश साथी की तरफ मुतवज्जो हुआ जिसकी पेशानी से खून बह बहकर चेहरे पर फैल गया था। इसने इसे कंधे पर उठाया और झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गया। चारों तरफ लापता ही सन्नाटा जारी था। वो किसी न किसी तरह अपने बेहोश साथी को कार तक ले आया। झाड़ियों से कार सड़क पर निकाली, कार का रुख शहर की बजाय देही इलाके की तरफ था। जैसे ही कार सड़क पर मुड़ी, अनवर झाड़ियों से निकलकर बीच लगी कैरियर पर फेंक गया। थोड़ी ही देर बाद कार फराटे भरने लगी। जैसे ही कार सड़क पर मुड़ी, अनवर झाड़ियों से निकलकर पीछे लगेज कैरियर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कार फटाके भरने लगी। तकरीबन 5 या 6 मील का फैसला तय करने के बाद कार एक हाथे का फाटक पार करके रुक गई। कार ड्राइव करने वाले ने अपने बेहोश साथी को फिर कंधे पर लादा और हाथे का फाटक खोलकर अंदर चला गया। अनवर आहिस्ता से लगेज कैरियर से उतरा और कार में बैठा और उतर कर कार में आ बैठा। इसने बड़ी फुर्ती से इंजन स्टार्ट करके गाड़ी शहर की तरफ घुमा दी और देखते ही देखते हाथा मीलों पीछे रह गया। वो इतनी संजीदगी से बैठा कार ड्राइव कर रहा था जैसे वो खुद इसकी अपनी कार हो। इसके होंठों पर शरारत अमेज मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अनवर के किरदार में ये अजीब गरीब बात थी कि वो किसी को माफ करना तो जानता ही न था। इसका फलसफा हयात इंतकाम था। इसका कौल था कि जिंदगी का इन्हिसार सिर्फ इंतकाम पर है। निजाम फितरत की असल बुनियाद इंतकाम ही है, जिसे दुनिया वालों ने मुख्तलिफ नाम दे रखे हैं। बहरहाल इस वक्त इसने महज अपने इंतकामी स्पिरिट के तहत ये देखने और समझने की जहमत गवारा ना की किस पर हमला करने वाले कौन थे और वे इसे कहां और क्यों ले जाना चाहते थे। बस उनकी कीमती कार ले भागा और ठीक इसी जगह पहुंचकर जहां इन लोगों ने इसे रोकने के लिए सड़क पर रस्सी तानी थी कार खड़ी कर दी। नीचे उतरकर इसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और हेडलाइट के शीशे चकनाचूर कर दिए और वापस लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन वो अपनी इंतकामी कार्रवाई से मुतमईन नहीं था। अचानक इसने इसे एक और तदबीर सूझी। इसने पेट्रोल की टैंकी खोली और उसमें दिया सिलाई लगा दी और देखते ही देखते आग की लपेटों ने पूरी कार को अपने नरगे में ले लिया। अनवर के होंठों पर फातेहाना मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो तेजी से झाड़ियों में घुस गया। इसकी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी थी, चुनाचे चंद ही लम्हों में वो तेजी से शहर की तरफ जा रहा था। इसने वो रस्सी भी ना खोली थी। इसने सोचा अगर रस्सी खोल देता तो पुलिस वाले काफी दर्दे सरी से बच जाएंगे। वो दिल ही दिल में हंस रहा था क्योंकि इसने सुराग रिसानी वालों के लिए एक अच्छा खासा मौका मुहैया कर दिया था। कल इंस्पेक्टर आसिफ की बौखलाहट काबले दीद होगी। फिर अचानक वो चौंक पड़ा। वो लोग थे कौन और उसे कहां ले जाना चाहते थे? लेकिन अब इसके मुतल्लिक सोचना ही बेकार था और फिर वो इस मौके को हर तरह से अपने जहन से निकाल देने की कोशिश करने लगा जैसे इसकी कोई अहमियत ही ना हो। वो बहुत ज्यादा दूरंदेशी का कायल नहीं था। इसका ख्याल था कि दुनिया के बड़े से बड़े हादसे का मुकाबला सिर्फ हाजिर दिमागी से किया जा सकता है। मंतकी दलाइल और दूरंदेशी कतई फजूल चीजें हैं। दूरंदेशी गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है क्योंकि दूरंदेशी का ताल्लुक मुस्तकबिल से है और मुस्तकबिल अंधेरे में गुम है। मंतकी दलाइल में तफहीम की बुनियादी गलती के इम्कान भी हो सकते हैं। लिहाजा जब बुनियाद ही गलत होगी तो इसके लिए दलाइल और जवाब के लिए सर मारना दीवानगी के अलावा कुछ नहीं। इस नजरिए के तहत वो जहन की ऐसी तरबियत का हामी था जो इंसान को पेश आने वाले हादसा से बजा तौर पर निजात दिला सके। इस तरबियत को इसने हाजिर दिमागी का नाम दे रखा था। वो अक्सर कहा करता था कि वो शख्स जो हाजिर दिमाग ना हो इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो इस तरह जिंदा रहता है जैसे तपदिक का मरीज नाकारा और बेकार। इसके ख्याल के मुताबिक पूरी जिंदगी असीम शान मुकाबला थी जिसमें इंसान आगे भी बढ़ सकता है और दौड़ने वालों के पैरों तले रोंदा भी जा सकता है। तकरीबन 1:30 बजे वो घर पहुंचा। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे की रोशनी बाजे पर फैली हुई थी। अनवर को ताज्जुब हुआ कि इस वक्त इसके कमरे में इसकी मौजूदगी में कौन बैठा हुआ था। पहले इसे ख्याल आया कि मुमकिन है रशीदा हो, लेकिन इसने सोचा वो कब की सो गई होगी। फिर फ्लैट की कुंजी खुद इसके पास थी। रशीदा ने कमरा कैसे खोला? इसने बराबर वाले फ्लैट की खिड़की से झांक कर देखा। अंदर नीली रोशनी दिखाई दी जो इस बात पर दलालत कर रही थी कि रशीदा सो रही है। वो बहुत एहतियात से अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। इसके लिखने की मेज पर इसकी तरफ पुश किए कोई बैठा है तो इन्हें मास्क से कुछ पढ़ रहा था। अनवर के दाखिल होते ही वो मुड़ा, उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका अंदाजा कुछ इतना पुरइत्मीनान था जैसे वो अपने ही कमरे में किसी मेहमान का इस्तकबाल कर रहा हो। अनवर ने भी अपनी आदत के मुताबिक जरा बराबर हैरत का इजहार न किया। ये एक तवील उल्कामत और जाजिब तवज्जो शख्सियत का आदमी था। चेहरे पर सह रंग की घनी दाढ़ी थी जिसके मुतल्लिक अनवर ने फौरन ही अंदाजा लगा लिया था कि वो मसनूई है। आंखों पर सुरमई रंग के शीशों का चश्मा था जिससे आंखें तकरीबन छुप गई थी। गालबन मैं अनवर साहब से मिलने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, इसने इंतहाई खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा। क्या मतलब? अनवर ने एक कदम पीछे हटकर घबराई हुई लहजे में कहा। तो क्या आप मैं खुद अनवर साहब की तलाश में आया हूँ? क्या ये इनका मकान नहीं? माफ कीजिएगा, अनवर जाने के लिए मुड़ा। ठहरो, अजनबी दृष्ट लहजे में बोला। अनवर रुक कर इसकी तरफ देखने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नाजार आदमी हो, अजनबी उठता हुआ बोला, लेकिन तुम हर एक को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुमसे हरगिज नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो, अनवर लापरवाही से बोला। हैरियत इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं ये भी नहीं पूछना चाहता कि तुमने मेरे फ्लैट का ताला क्यों तोड़ा। ये गलत है, मैंने फ्लैट का ताला हरगिज नहीं तोड़ा, अजनबी नाखुशगवार लहजे में बोला। तुम्हारी दोस्त रिशिदा मुझे यहाँ बिठा कर चली गई है, गालबन वो सोते सोते उठी थी। खैर खैर, अनवर बैठता हुआ बोला, ये शरीफ आदमियों से मिलने का वक्त नहीं। अच्छा, तो तुम खुद को शरीफ समझते हो, अजनबी मुस्कुराकर बोला। नहीं, मैं तुम्हारी शान में कसीदा पढ़ रहा था, अनवर बेजारी से बोला। खैर हटाओ हटाओ इन बातों को, तुमने हमारी एक अच्छी खासी कार बर्बाद कर दी और जो मेरा अच्छा खासा वक्त बर्बाद किया था, अनवर ने कहा। लेकिन मैं तुमसे हरगिज ये नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़वाना चाहते थे। तुम इतने दलेर नहीं हो जितना जाहिर कर रहे हो, अजनबी ने तंज़ के अंदाज में कहा। मैं तुमसे इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहता, अनवर खुश लहजे में बोला। फिर फजूल बातें छिड़ गईं, अजनबी ने कहा। मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूँ। क्या? इसी वक्त? अनवर ने कहा। नहीं, अब मुझे सो जाना चाहिए। तो क्या मैं इस वक्त यहाँ झक मारने आया हूँ, अजनबी चिल्लाकर बोला। मैं खुद यही सोच रहा था। देखो अनवर, तो तेज लहजे में बोला, ये दारा अब की ख्वाहिश है कि तुम इनसे समझौता कर लो। कौन दारा अब? अनवर तंजिया लहजे में बोला। वही बुजदिल जो किसी जासूसी नावल के डाकू की तरह अपनी शख्सियत को पुरस्कार बनाकर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं। वो कोई बहुत ही मामूली आदमी की जासूसी नावलें पढ़ पढ़ कर डाकू बना है। मैं इसे इतनी अहमियत नहीं देता कि इसे किसी किस्म का समझौता करूँ। पुलिस उसको जो मर्जी समझती रहे, मैं शेर की खाल में छुपी हुई लुमड़ियों को खूब पहचानता हूँ। अजनबी मुस्कुराता रहा। वो शरारत अमेज नजरों से अनवर की तरफ देखता रहा। तुम दर आपको अच्छी तरह समझ नहीं सके। मैंने खूब अच्छी तरह समझ लिया, अनवर बेजारी से मुंह बनाता हुआ बोला। अगर वो वाकई ऐसा है तो ऐसे नाकारा आदमी को मेरे पकड़ने के लिए ना भेजता। लेकिन इतना याद रखो कि वो खुद बहुत खतरनाक है। होगा, मुझे इससे क्या? खैर छोड़ो, हम फिर पहक गए, अजनबी मुस्कुराकर बोला। दरअसल ये चाहता है कि तुम इसके मामले में दखल ना दो। मैं खामखा किसी के मामलात में दखल नहीं देता, लेकिन तुम एक मामले में दखल देने पर मजबूर हो जाओगे। अगर ये बात है तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे बाज ना रख सकेगी। इस समझौते के सिलसिले में तुम जितनी रकम चाहो तलब कर सकते हो, अजनबी इसी बात पर ध्यान दिए बगैर बोला। शश, अनवर संजीदगी से बोला, इस किस्म की रकमें सिर्फ उन मुजरमों से वसूल करता हूँ जो खुद को कानून का मुहाफिज कहते हैं। जानते हो तुम्हारी जिद का क्या अंजाम होगा? वो अनवर को तेज नजरों से घूरता हुआ बोला। मौत, अनवर मुस्कुराकर बोला, और मैं अरसे से इसकी तलाश में हूँ। तुम अभी बच्चे हो, अजनबी बुजुर्गाना अंदाज में बोला। तुम जैसे लोगों के लिए दराब अचानक मौत नहीं पसंद करेगा, लेकिन ये जरूर है कि तुम्हारी जिंदगी को जरूर जहन्नुम बना देगा। तो मैं जिंदगी को जन्नत कब समझता हूँ? अजनबी खामोश होकर इससे घूरने लगा। तो बहरहाल तुम इनकार कर रहे हो, वो थोड़ी देर बाद बोला। कतई, तुम शायद सचमुच दराब को मामूली समझते हो, अजनबी उठता हुआ बोला। खैर, अगर तुम दराब की कुव्वत का अंदाजा लगाना चाहते हो तो कल शाम को प्लाजा थिएटर जरूर जाना। अगर तुम चैलेंज कर रहे हो तो जरूर आऊंगा, अनवर मुस्कुराकर बोला। ये चैलेंज नहीं बल्कि दावत है, अजनबी ने मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। इसके जाने के बाद अनवर रोशनी गुल करके सोने के लिए कमरे में चला गया। नई मुसीबत। दूसरे दिन सुबह अनवर अपनी निश्चित के कमरे में कोई चीज तलाश कर रहा था। थोड़ी देर बाद इसने रशीदा को बेदर पे आवाजें देना शुरू की। क्या है? रशीदा कमरे में दाखिल होकर झिल्लाए हुए लहजे में बोली। मेरी डायरी? मैं क्या जानूं, यही तो थी रही होगी, मैं कोई ठेकेदार हूँ, रशीदा सुनकर बोली। ए रशीदा, ए अनवर, मैं तुम्हारे कानों उखाड़ दूंगा, मैं तुम्हारी नाक उखाड़ दूंगी, अनवर खामोश होकर उसे घूरने लगा। तुमने रात मेरा कमरा कैसे खोला था? अनवर ने थोड़ी देर बाद पूछा। कुंजी से, मगर कुंजी तो मेरे पास थी। मैं हमेशा तुम्हारे फ्लैट की एक कुंजी अपने पास रखती हूँ। لیکن تم نے رات کمرہ کھولا ہی کیوں تھا؟ نہ کھولتی تو کیا اپنی نیند خراب کرتی؟ وہ اڑیل ٹٹو تھا کون؟ تمہارے سالے ذات نانا کا چچا۔ انور ہونٹ بھینچ کر بولا، میں پوچھتا ہوں تم نے کمرہ کیوں کھولا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا میں پارچے پر بیٹھ کر انتظار کروں گا، میں سمجھی کہ کوئی خاص آدمی ہے اس لیے میں نے کمرہ کھول دیا۔ میرے صندوق سے 5,000 روپے غائب ہو گئے ہیں، اس کی ذمہ دار تم ہو۔ 5,000؟ رشیدہ کہہ کر لگا کر بولی، کبھی خواب میں بھی دیکھے تھے؟ چپ رہو، انور تیز لہجے میں بولا، معلوم ہوتا ہے کسی دن تمہاری ہی وجہ سے میری گردن کٹ جائے گی۔ مجھے اس دن بڑی خوشی ہو گیا، اور بتاتے کیوں نہیں کہ کیا بات ہوئی؟ بیٹھ جاؤ، انور کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ رشیدہ بیٹھ گئی، انور کی سوچ میں ڈوب گیا۔ بھائی ابھی دفتر بھی جانا ہے، رشیدہ اکتا کر بولی۔ انور اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا، ہمیں کسی نئے حادثے کے لیے تیار رہنا چاہیے، میری ڈائری کا اس طرح غائب ہو جانا کسی نئی مصیبت کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر انور نے اسے گزشتہ رات کے سارے واقعات بتا دیے۔ اور تم نے وہ کار سچ مچ چلا دی؟ انور نے رشیدہ نے حیرت انگیز لہجے میں بولا۔ ہاں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے دوسرے ساتھی کو بھی زخمی نہ کر سکا۔ تم بعض اوقات سچ مچ بالکل جنگلی ہو جاتے ہو۔ رشیدہ نے کہا، میں نے تمہیں یہ واقعہ اس لیے نہیں بتایا کہ تم اخلاقیات پر ایک لیکچر دے ڈالو۔ انور نے بیزاری سے کہا، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ذرا ہوشیاری سے رہنا۔ تو کیا سچ مچ تم تالاب سے الجھنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، میں نے اس کا تہیہ کر لیا ہے، اگر میری ڈائری غائب نہ ہوئی ہوتی تو۔ تو کیا ڈائری وہی لے گیا ہے جو کل رات کو آیا تھا؟ رشیدہ نے پوچھا۔ میں یہی سوچنے پر مجبور ہوں، میری رائے ہے کہ تم اس جھگڑے میں مت پڑو، رشیدہ نے کہا۔ میں تم سے رائے نہیں طلب کر رہا، انور خشک لہجے میں بولا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تالاب وہی تھا جو کل رات کو آیا تھا؟ میں وسوخ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، انور کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اس نے نہایت عجیب و غریب طریقوں سے شہر میں وارداتیں کی ہیں، محکمہ سراغ رسانے والوں کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ خود اس کے گروہ سے تعلق رکھنے والوں کو بھی اس کا علم نہ ہوگا کہ تالاب کون ہے۔ آدمی خطرناک معلوم ہوتا ہے، رشیدہ کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ اخباروں میں بھی اس کا تذکرہ رہتا ہے، اتنا خطرناک بھی نہیں جتنا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس طرح اپنی پبلسٹی کرا رہا ہے، خود کو ہوا بنانے کی کوشش میں مشغول ہے۔ یہ طریقہ بہت دلچسپ ہوتا ہے، ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد پولیس والے اس سے خوف کھانے لگیں گے، لیکن وہ تمہیں خام خواہ کی چھیڑ رہا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک چال ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کا سراغ نہ لگا سکوں گا، اس لیے وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی دانش میں اگر میں بھی ناکام رہا تو اس کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ اگر اسے مجھے اپنے راستے سے ہٹانا ہی تھا تو وہ مجھے قتل کروا دیتا۔ کیوں، قتل کیسے کرا دیتا؟ ارے یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، اگر وہ دونوں چاہتے تو کل رات ہی مجھ کو ختم کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ وہ قتل سے ہچکچاتا نہیں، کیونکہ اس نے شہر میں کئی ایسے قتل کیے ہیں جو اس کی ذات سے منسوب کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ قطعی غلط ہے کہ وہ مجھے کسی قسم کا سمجھوتا کرنا چاہتا ہے۔ واہ، یہ بھی عجیب بات ہے۔ بہرحال تم ہر طرح ہوشیار رہنا چاہیے، میں نے اس خرگوش کو اس کے اصلی روپ میں ظاہر کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ تم جانو اس معاملے میں تمہیں شاید کوئی روپیہ بھی نہ مل سکے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں نے اس چھیڑ چھاڑ کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ میں اسے اس کی چھیڑ چھاڑ کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو اس دلی ہوں موٹر کا پولیس کیا اسکینڈل بناتی ہے، رشیدہ نے کہا۔ آج انسپیکٹر آصف کا حلیہ دیکھنے کے قابل ہوگا، انور مسکرا کر بولا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن دلسی آج بھی تقاضا کر رہا تھا، آخر تم اس کا بل کب ادا کرو گے، رشیدہ نے کہا۔ اوہ، تم واقعی اس وقت بہت حسین معلوم ہو رہی ہو۔ میرے پاس اب ایک پائی بھی نہیں ہے، رشیدہ منہ بنا کر بولی۔ اس کے باوجود بھی تم آج اچھی لگ رہی ہو، میں سچ کہتی ہوں ایک پیکٹ سگریٹ کے دام بھی نہ نکال سکوں گی، تب تو پھر تو مجھے اپنے ہی حسن کی تعریف کرنی پڑے گی، انور بے بسی کا اظہار کرتا ہوا بولا۔ رشیدہ برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ خیر یہ لو، اس نے کنجیوں کا لچھا رشیدہ کی گود میں پھینک دیا۔ جا کر نیلے صندوق سے روپے نکال لو، درجی کا بل بھی ادا کر دینا، اور میرے لیے سگریٹ بھی لیتی آنا، میں نہیں جاتی۔ دوڑ جاؤ، شاباش، انور نے کہا، اور میز پر سے کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا۔ رشیدہ منہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ انور نے کتاب نکال کر اخبار کے لیے جاسوسی ناول کی قسط لکھنا شروع کر دی۔ چند لمحوں کے بعد وہ یہ بھی بھول گیا کہ تھوڑی دیر قبل اپنی ڈائری ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تقریباً ایک گھنٹے تک لکھتا رہا۔ اس دوران میں رشیدہ اس کی میز پر سگریٹ کا پیکٹ رکھ کر چلی گئی، لیکن اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ تقریباً 2 بجے وہ پھر آئی۔ ارے بھائی، دفتر چلنا ہے یا نہیں؟ انور چونک کر بولا۔ ضرور ضرور، ارے آج میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، تم کر سکی کیا؟ دیکھو ہم ہاں، مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں کبھی تنہا ناشتہ کرتی ہوں، کیا اچھی کر لیتی؟ تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا، میں تم سے کیا کہوں کروں، رشیدہ جھلا کر بولی۔ مجھے ڈر ہے کہ کسی دن مجھے تم سے یہ بھی نہ کہنا پڑے کہ دیکھو گڈے میاں، تمہارے منہ سے رال بہ رہی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں رشیدہ، نہ جانے کیوں تمہارے سامنے بچہ بن جانے کو دل چاہا کرتا ہے، انور نے کہا۔ اچھا بس بس، بیکار باتیں بند، رشیدہ نے تیز لہجے میں کہا، اٹھ کر کپڑے پہنو۔ انور نے پینسل میز پر پٹک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تم نے شیو بھی نہیں کی، ٹالو بھائی روزانہ شیو کرنے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، انور نے کہا۔ پھر وہی فضول باتیں، تمہیں شیو کرنا ہی پڑے گی، ارے تم تو جان کو آ جاتی ہو، چلو شیو کرو، رشیدہ تحکمانہ لہجے میں بولی۔ انور مسکرتا ہوا وہ سہانے میں چلا گیا۔ رشیدہ میز پر بکھری ہوئی کتابیں درست کرنے لگی۔ گھر سے نکل کر دونوں نے ایک ریستوران میں ناشتہ کیا اور دفتر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً 2 بجے وہ دونوں لنچ کے لیے دفتر سے نکل رہے تھے کہ سامنے انسپیکٹر آصف عطا دکھائی دیا۔ دیکھا تم نے، انور رشیدہ کی طرف مانی ہیز انداز میں دیکھ کر بولا۔ آصف ان دونوں کے قریب آ کر رک گیا، وہ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چند لمحہ تک انور کو خاموشی سے گھورتے رہا، پھر اچانک بولا، تم رات کہاں تھے؟ ایک یتیم خانے کے لیے چندہ اکٹھا کرتا پھر رہا تھا، انور نے جواب دیا۔ اڑنے کی کوشش نہ کرو، اس بار تم بری طرح پھنس گئے، اور میں اچھی طرح کب پھنستا ہوں؟ یہ تمہاری ڈائری ہے، آصف نے جیب سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکالتے ہوئے کہا۔ دیکھوں؟ انور نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری اس کے ہاتھ سے لے لی اور اس کے پاس زلف پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ہاں ہے تو میری ہی، انور نے کہا اور ڈائری کو اپنی کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لی۔ لاؤ ڈائری مجھے واپس کرو، آصف جلدی سے بولا۔ کیوں؟ اس کا تعلق ایک کیس سے ہے، معلوم ہوتا ہے تم آج زیادہ پی گئے ہو، انور نے کہا۔ ایک تو تم نے یہی جرم کیا ہے کہ میرے کمرے سے چرا رہے اور اب مجھے خام ہاتھ دھونس سے ماننے آئے ہو۔ دیکھو میں کہتا ہوں ڈائری واپس کرو۔ کیسی ڈائری؟ انور سنجیدگی سے بولا۔ تم نے اس ماہ میں ابھی تک میرا حق ادا نہیں کیا، مجھے 100 روپیوں کی ضرورت ہے۔ فضول بکواس مت کرو، مجھ پر اس قسم کی دھونس نہیں پڑ سکتی، میں نے وہ کمارخانہ بند کرا دیا جس کی دھمکی دے کر تم سے روپیہ وصول کر لیتے تھے۔ سنو بھائی انسپکٹر صاحب، اگر تم نے ایک در بند کرتے ہو تو میں 1000 در کھول دیتا ہوں، میرے پاس اس کا کافی ثبوت موجود ہے کہ سیٹ داؤد بھائی تمہاری جانب میں 1000 روپے لوہے کی چار بازاری میں صرف کر رہے ہیں۔ تم نے ابھی حال میں ہی میں ایک محفوظ مجرم کو امریکہ کا ویزا دلا کر دیا ہے اور اس کو یہاں سے نکال دیا ہے، اس موقع کی تصویر تک پیش کر سکتا ہوں جب تم ایک دیہاتی لڑکی کو خریدنے کے لیے ٹھونک بجا کر دیکھ رہے تھے۔ آصف گھبرائے ہوئے انداز میں انور کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر کہو تو دو ایک باتیں اور گنوا دوں، انور مسکرا کر بولا۔ تم زیادہ دیر تک اپنی حرکتوں کو جاری نہ رکھ سکو گے، آصف تنفر امیز لہجے میں بولا۔ مستقبل کی تو میں جوتے کی نوک کے برابر بھی پرواہ نہیں کرتا، مجھے تو آج 100 روپیوں کی ضرورت ہے، تم مجھ سے اب ایک پائی بھی نہیں لے سکتے، آصف بگڑ کر بولا۔ عجیب احمق آدمی ہو، یہاں شور مت مچاؤ، چلو کسی ریستوران میں بیٹھ کر معاملہ طے کر لیں، انور نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ انور آصف اور رشیدہ ایک ریستوران میں آ بیٹھے، تو تم دوپہر کا کھانا کھا ہی چکے ہوگے، انور شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ آصف نے کوئی جواب نہ دیا لیکن وہ اسے غصہ بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ خیر چائے تو پیو گے، انور نے کہا اور بیرے کو بلا کر کھانے اور چائے کا آرڈر دیا۔ جانتے ہو مجھے تمہاری ڈائری کہاں سے ملی تھی؟ آصف نے کہا۔ جانتا ہوں تم کوئی حیرت انگیز جھوٹ بولنے والے ہو، انور نے کہا۔ جھوٹ؟ آصف اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں بھائی سچ، انور اکتا کر بولا۔ کچھ کہو گے؟ جھریالی کے سنسان علاقے میں رات ایک کار میں آگ لگ گئی، آصف اسے تیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ارے، انور چونک کر بولا۔ اچھا اب میں اپنی ڈائری کو منع کر دوں گا، اس قسم کی حرکتیں نہ کیا کریں۔ انور آصف کے لہجے میں سختی آ گئی، انور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کار کو راستے میں رسی حائل کر کے روکا گیا تھا اور پھر اسے توڑ پھوڑ کر اس میں آگ لگا دی گئی، لیکن پھر میں کیا کروں؟ انور بولا۔ اور اس چلی ہوئی کار میں ایک لاش۔ لاش؟ انور چونک کر بولا۔ ہاں، اور موٹر کے قریب تمہاری ڈائری پڑی پائی گئی ہے، انور ہنسنے لگا۔ رشیدہ فکر امیز انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھلا یہ بھی کوئی ہنسنے کا موقع تھا؟ ایسی حالت میں تو انور کو ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو جانا چاہیے تھا، رشیدہ سوچنے لگی کہ آخر انور نے اس لاش کے متعلق کیوں نہیں بتایا تھا، سچ مچ یہ بڑی الجھن کی بات ہو گئی ہے۔ اور وہیں پر انور کی ڈائری بھی پائی گئی۔ اور کچھ؟ انور مانی ہے اس انداز میں مسکراتا ہوا بولا۔ میری پتلون کا پائنچا اور جوتے کا سیول بھی وہیں سول بھی وہیں ملا ہوگا، مجھے تمہیں حراست میں لینا پڑے گا، انور برا سا منہ بنا کر بولا۔ تمہارے اندازے سے سچ مچ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہیں یہ ساری باتیں انتہائی سنجیدگی سے کی ہوں، انور نے کہا۔ آصف اسے قہر بھری نظروں سے گھورتنے لگا۔ اگر تم واقعی یہ سب کچھ سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو پھر وہاں میری ڈائری کا جانا سچ مچ حیرت انگیز ہے، انور کچھ سوچتا ہوا بولا۔ ڈائری خود بخود تو وہاں پہنچ نہیں سکتی، آصف تلخ لہجے میں بولا۔ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں، انور آہستہ سے بولا۔ تو میرا خیال ہے کہ میری ڈائری رات ہی کو کسی نے گھر سے غائب کر دی تھی، میں آج صبح اسے تلاش کر رہا تھا۔ تو گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کوئی تمہیں پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے، آصف نے کہا۔ اس کے علاوہ میں اور سوچ ہی کیا سکتا ہوں، کوئی مجرم آسانی سے بالے جرم نہیں کر لیتا۔ مجرم؟ انور سنجیدگی سے بولا۔ انور کو اتنی آسانی سے مجرم بنا دینا ہنسی کھیل نہیں ہے انسپیکٹر صاحب، میں سچ کہتا ہوں اس بار تمہاری دھمکیاں کارگر ثابت نہ ہو سکیں گی، آصف نے کہا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، تمہاری شرارت پسند طبیعت کی وجہ سے مجھے تم سے انس تھا، مگر اس بار میں بھی مجبور ہوں، انور ایک طنز میں ڈوبا ہوا کہہ لگایا۔ آصف ڈانس پیس رہا تھا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ خود ہی اسے پھانسی دے دیتا۔ لاؤ وہ ڈائری مجھے واپس کر دو، آصف کڑوے لہجے میں بولا۔ کیسی ڈائری؟ کون سی ڈائری؟ خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ انور نے سنجیدگی سے کہا۔ ان سب باتوں سے کام نہیں چلے گا، اس کا اندراج کاغذات میں ہو چکا ہے، ہوا میں اڑ رہے ہو شاید، انور مسکرا کر بولا۔ اب مجھے سختی کرنی پڑے گی، آصف جھنجھلا کر بولا۔ میں پولیس والوں سے ہاتھا بھائی کرنے کو کمینا پن سمجھتا ہوں، انور نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم سیدھی طرح نہ دو گے تو میں یہی سب کے سامنے تمہاری جامع تلاشی لوں گا۔ شوق سے انور نے مسکرا کر کہا، میں سرکاری آدمیوں کے کاموں میں خارج ہونے کا کو جرم سمجھتا ہوں۔ انور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا، آصف نے اس کی جامع تلاشی لی اور نڈال ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے چہرے پر ندامت، غصے اور نفرت نے عجیب طرح کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ بس انور سے گھرتا ہوا بولا، تم نے بھرے مجمع میں خام خام میری توہین کی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ میں کہتا ہوں ڈائری، ڈائری نہیں ڈیری، روزانہ تازہ اور خالص دودھ پیا کرو، اسے دماغی توازن درست رہتا ہے، انور سنگھ نے سنجیدگی سے کہا۔ بیکار فضول، تم بچ نہیں سکو گے، انور بے بسی سے بولا، تم جیسا احسان فراموش بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، انور نے کہا۔ وہ اپنی جگہ پر، اس وقت میں نے اپنے فرائض کی انجام دہی پر مجبور ہوں۔ تو میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ تم شوق سے مجھے گرفتار کر سکتے ہو، مگر میرا جرم قتل اور آتش زنی۔ آصف اسے گھورتا ہوا بولا، یعنی میں نے ایک آدمی کو قتل کر کے اس کی کار میں آگ لگا دی، اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ آصف بیزاری سے بولا، اور پھر میں نے اس کے لیے وہاں اپنی ڈائری چھوڑایا کہ مرنے والا تنہائی کا احساس کم کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرے۔ نہیں، وہ جلدی اور گھبراہٹ میں تمہاری جیب سے گر گئی تھی۔ خیر خیر، اس بیچارے کی لاش تو چل بن گئی ہوگی، شاید صورت بھی نہ پہچانی جا سکے، انور نے کہا۔ نہیں، یہی تو حیرت کی بات ہے، اس کے کپڑے تک نہیں جلے، آصف جلدی سے بولا۔ انور نے کہا لگایا اور حرکارت امیز انداز میں آصف کی طرف دیکھنے لگا۔ آصف پھر اس کی حرکت پر جھنجھلا اٹھا، تو بہرحال یہ انور کی حرکت ہے، انور نے کہا۔ قطعی آصف خود اعتمادی کے ساتھ سارے ہلا کر بولا، بھلا میں نے اسے قتل کس طرح کیا، اور کار میں آگ لگانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جبکہ لاش نہ جل سکی؟ آگ لگانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ لاش پہچانی نہ جا سکے، لیکن تم کہتے ہو کہ مقتول کے کپڑے تک نہیں جلے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ کار کے جل جانے کے بعد لاش اس میں ڈالی گئی۔ تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ آصف نے کہا۔ یہی کہ تم ہاں ہاں میرے پیچھے پڑ کر اپنا وقت برباد کرو گے، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، آصف بیزاری سے ہونٹ پھوڑ کر بولا۔ انور اور رشیدہ کھانا کھا چکے تھے، اس کے بعد چائے کا دور شروع ہوا، جس میں توان کر دھن آصف کو بھی شریک ہونا پڑا۔ لاش کس کی ہے؟ انور نے پوچھا۔ یہ تم مجھ سے بہتر جان سکتے ہو، آصف نے کہا۔ آپ کیوں ہم ہاں انور کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رشیدہ جھلا کر بولے۔ تم انور کو شریف اتنا کیوں شریف سمجھتی ہو؟ آصف مسکرا کر بولا۔ اس لیے کہ وہ شریفوں کے بخیر ادھیڑتا رہتا ہے، رشیدہ منہ بنا کر بولے۔ تم مت بولو بھائی، انور رشیدہ کو پیار بھری آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا، پھر آصف کو مخاطب کر کے کہا، آخر وہ آدمی ہے کون؟ آصف نے ایک تصویر نکال کر میز پر ڈال دی۔ انور کو اگر اپنی طبیعت پر قابو نہ ہوتا تو وہ شدت سے چونک پڑا ہوتا۔ رشیدہ بھی انور کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ کر سنبھل گئی، اسے آصف کے سر کے بل کھڑے ہو جانے پر اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی کہ اس تصویر کو دیکھ ہوئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، انور نے کہا۔ وہ تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، آصف نے تصویر کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں پھر کہتا ہوں ڈائری مجھے واپس دے دو، ورنہ اچھا نہ ہوگا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، انور جھلا کر بولا۔ جماعت لشی لچکنے میں بھی تمہاری تشفت میں نہیں ہوئی؟ خیر خیر، آصف اٹھتا ہوا بولا، تمہیں جلد ہی اس کا جواب دے ہونا پڑے گا۔ انور کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ ریستوران سے چلا گیا۔ رشیدہ حیرت سے انور کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ انور نے آنکھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھر وہ دونوں ریستوران سے نکل کر آصف آفس کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے پر خاموشی رہی، انور محسوس کر رہا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ آفس پہنچ کر اس نے رشیدہ کو اپنے کمرے میں چلنے کے لیے کہا۔ رشیدہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی، وہ تصویر یعنی کہ وہ رشیدہ اٹک کر بولی، اسی آدمی کی تھی جو کل رات کو مجھ سے ملنے آیا تھا، انور نے جملہ پورا کر دیا، اور وہی میری ڈائری بھی لے گیا تھا۔ اور ڈائری کیا ہوئی؟ وہ میں نے اسی وقت ایک زمین دوست گندے نالے میں ڈال دی تھی جب آصف کے ساتھ ریستوران جا رہے تھے، انور بولا۔ ارے ہاں، اور اب تک پانی کے بہاؤ نے اس کے پرچے اڑا دیے ہوں گے۔ اسٹیج کی واردات۔ سنو انور، رشیدہ سنجیدگی سے بولی، مجھے ایسی زندگی سے پیار ضرور ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہم لوگ قانون کی نظروں میں مجرم بنے، وہ تو زبردستی بننا پڑا، بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ تم سب کچھ آصف کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ عورت ہمیشہ عورت ہی رہے گی، ہاں وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، جانتی ہو کس کا کیا انجام ہوگا، وہ مستقل طور پر میرے پیچھے پڑ جائے گا، لیکن شہیدہ میں نے تمہیں کبھی کس بات پر مجبور نہیں کیا کہ تم ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا کرو۔ تم غلط سمجھے، تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی تھی، میں اپنی بھلائی کو عرصہ ہوا دفن کر چکا ہوں، انور سنجیدگی سے بولا۔ میں مریضوں کو کسی طرح زندہ ہم جیسے مریضوں کو کسی طرح زندہ نہیں رہنا چاہتا، دنیا کی بہتی ہوئی دولت میں میرا بھی حصہ ہے۔ رشیدہ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے انور کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم زندگی کی یکسانیت سے اکتا گئی ہو، تمہارا عورت پن جاگ اٹھا ہے، اپنے جنس کی فطرت کے مطابق تمہیں زندگی میں ہر لحظہ تبدیلی بھی چاہیے اور سکون بھی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اپنی پچھلی زندگی کی یکسانیت سے اکتا کر میری طرف بھٹک آئی تھی، اور اب پھر زندگی میں لوٹ جانا چاہتی ہو، مجھے ذرا برابر بھی اس کا افسوس نہ ہوگا۔ تم نہ جانے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، رشیدہ نے منہ بنا کر کہا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تمہارے دل میں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور رہیں گے، لیکن اب ہم دونوں کی راہیں مختلف ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ میں نہیں سمجھی، ذرا بہت ہی اچھی طبیعت کا آدمی معلوم ہوتا ہے، انور نے کہا۔ بہرحال اس سے بھڑنا بھی پڑے گا، میں تمہیں اس کی رائے نہیں دوں گی، تو میں نے تم سے مشورہ کم مانگا ہے، جو میں کہوں گی تمہیں وہی کرنا پڑے گا، رشیدہ تیز لہجے میں بولی۔ فضول بکواس نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو تم مجھ سے شادی کر لو گی، انور نے جملہ پورا کر دیا۔ رشیدہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ میں آصف کو سب کچھ بتا دوں گی، بتا دو، میں اسے ایک بوڑھا بچہ سمجھتا ہوں۔ اگر میں 1857 میں پیدا ہوا ہوتا تو میں تقریباً آصف کے ابا کی عمر کا میری اور اس کی عمر میری اور پہلی اولاد آصف ہی کی برابر کی ہوتی. دیکھو اس سلسلے کو مذاق میں مت ڈالو. رشیدہ نے کہا تم یہاں سے جاتی ہو یا کان پکڑ کر نکال دو. دیکھو انور میں کسی دن تمہاری کھال اتار دوں گی, رشیدہ نے کہا اور پیر پر چپتی ہوئی باہر چلی گئی. یہ پارٹ اختتام پذیر ہوا. اس کہانی کے مزید واقعات جاننے کے لیے اس کا اگلا پارٹ سماعت فرمائیں.